مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ زیاد درود و سلام صفحہ نمبر 14 پر ہے۔ فرمان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تم اپنی مجالیس کو نبی پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1436 سنہ ہجری کہ ذوالحجت الحرام کی آج دوسری رات نوعت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں نہ کی ہوں تو کر لیجئے گا کہ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، اس کی رکاوٹیں دور رکھوں گا جو علم دین کی راہ میں آئیں، مثلا موبائل فون بند رکھوں گا، اس کا ایس ایم ایس وغیرہ یا مس کال بھی کسی کی چیک نہیں کروں گا، ٹیک لگانے سے بچوں گا، بات چیت نہیں کروں گا اس دوران، ادھر ادھر دیکھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی بھی چیز کا فیصلہ نہ ہو دو آدمیوں میں تو کیا اس پہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دے۔
قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تو قسم تو ہو جائے جبکہ قسم کے الفاظ بھی بولے، لیکن قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تو قسم اور مطلب موقت ہو گئی، قسم ہو جائیے جبکہ کھائی قسم ہو، صرف بولا کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر بولتا ہوں تو یہ قسم نہیں ہے، یا قرآن اٹھا کر بولتا ہوں یہ بھی قسم نہیں ہے جب تک وہ قسم کے الفاظ، جیسے خدا کی قسم یعنی قرآن اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم میں نے فلاں کام نہیں کیا تو اب یہ قسم ہوئی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب
صلى الله صلى الله تعالى على محمد۔
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته۔
میرا نام مظفر علی اتاری ہے۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا قضا روزے ہونے کی صورت میں ہم ذوالحجت الحرام کے نفلی روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں۔
یعنی رکھ تو سکتے ہیں، رکھنا تو جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے قضا روزے ادا کرے ہوں، اولا یہی ہے اس کے لیے.
وہ نفلوں میں جو
جی یعنی وہ بھی اہم تو یہی فرمانا، اہم یہی کہ قضا ادا کرے، لیکن رکھیں گے تو بھائی سے ثواب ہوگا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ذی‌الحجہ کے روزے کا ثواب بھی ملے گا. قدرت ہے تو ٹھیک ہے، ذی‌الحجہ کے روزے رکھیں اور بعد میں جو ہے جو قضا رہ گئی ہیں وہ قضا بھی ادا کر لے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ارے بابا جان، میں غلام مصطفیٰ سوئی ڈسٹرکٹ ڈیرہ بکی بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہاروت اور ماروت کا حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں.
ہاروت ماروت کا تو یہ دونوں فرشتے تھے، سراط الجنان جلد اول صفحہ 177 سے شروع ہو رہا ہے. راجح یہی ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جو اسلامی بھائی اپنے گھروں میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے موئے مبارک کو گھر میں رکھنے کا ذہن رکھتے ہیں، انہیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اگر ہو سکے تو اس متعلق کوئی مدنی پھول عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
موئے مبارک کا سیزن تو آتا ہے جشن ولادت کے دنوں میں، اس میں وہ کسوٹیاں ہوتی ہیں عشق اور عقل کی، وہ شاک آنکھیں بند کر کے زیارت کر کے برکت حاصل کرتے ہیں، جبکہ عقل مند جو ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ عقل مند وہ تنقیدیں کرتے ہیں، یہ کہاں سے آیا اور کیا ثبوت ہے، بھائی تو پھر پہلے اپنا باپ ثابت کر پھر ہم منہ مبارک ثابت کریں گے. کوئی اپنا باپ تھوڑی ثابت کر سکتا ہے کہ یہی باپ ہے. تو یہ مطلب عقل کے خلاف باتیں کرتے ہیں عقل مند کہلانے والے باز. تو ایسا ہے کہ موئے مبارک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تقسیم ہوئے، یہاں تک کہ باقاعدہ روایتیں کہ وہ احرام شریف سے باہر ہونے کے لیے آپ نے حلق شریف فرمایا، کسی صحابی نے حلق شریف کیا تو وہ بال مبارک باقاعدہ تقسیم ہوئے. اور یہ بال مبارک کا معجزہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کا معجزہ ہے جو بال مبارک سے ظاہر ہوتا ہے، اور وہ جاری ہے معجزہ. وہ ایک نہیں، آپ کو بہت سارے گواہ مل سکتے ہیں جن کے پاس بہت پرانے موئے مبارک، یعنی بہت عرصے سے جن کے پاس موئے مبارک تشریف فرمائے کہ ان سے وہ شاخیں نکلتی ہیں. بال مبارک، ہمارا بال اگر جھڑ گیا مر گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ایسے حیات ہے، حیات النبی کی کیا شان ہے کہ بال بال حیات ہے، اس وہ بال بڑا بھی ہوتا ہے، اس سے شاخیں بھی نکلتی ہیں، پھر یہ دوسروں کے پاس پہنچتی ہیں. تو یوں دنیا بھر میں موئے مبارک جگہ بہ جگہ تشریف فرمائے، کہاں سے آئے تو یہ یوں آئے. تو اس لیے اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں. تو اب یہ کہ ان کے لیے کیا کیا احتیاط کی جائے، تو احتیاطیں تو اب اس میں تو دیکھو جتنی احتیاط کی جائے اتنی کم ہے. اور عشاق جو ہے نا اس کو بڑے ادب سے رکھتے ہیں، اور اس کے لیے چاندی کی ڈبیا بناتے ہیں. سہ نصیب اگر کوئی اہل ثروت سونے کی ڈبیا بنائے تب بھی کم ہے موئے مبارک کی تعظیم کی نیت سے، اور اس کو خوب معطر رکھتے ہیں، اور اس کو غسل بھی دیتے ہیں تو عطر سے دیتے ہیں، اور عطر بھی عمدہ ترین عطر ہو، اس سے غسل دیتے ہیں اس طرح عطر سے اس کو. تعظیم کی نیت سے اگر یہ غسل دیتے تو یہ بھی جائز ہے، وہ عطر تو اس طرح بہانے کا تو کوئی تصور نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس کو اسی میں کچھ برادہ ہوتا ہے، اس میں وہ جذب ہو جائے گا اور وہ خوشبو ہی دیتا رہے گا جب بھی کھولیں گے. تو منہ مبارک اونچی جگہ پر رکھا جائے. میرے پاس منہ مبارک تشریف لائے تھے وہ حاجی عبید رضا کے ذریعے، حاجی عبید رضا ہی کے اس میں تھے. تو یہ ہماری جو عمارت ہے اس کی اگاسی یا چھت ہم لوگ بولتے ہیں اگاسی، تو چھت پر جو پانی کی بہت بڑی ٹانکی سیمنٹ کی ہے، تو اب یہ کہ اس نے چھت پر اس کے لیے وہ کباٹ بنائی اور منہ مبارک کو اس میں رکھا. اب ٹانکی دیکھنے کے لیے جب چھوٹے تھے کنوارے تھے تو یہ ٹانکی میں کچھ جب ضرورت ہوتی صفائی کی، یا اب ٹانکی اوپر وہ کبٹ نیچے، تو یہ منہ مبارک کا باکس نکالتے اپنے سر پہ رکھتے اور پھر وہ سیڑھی پہ چڑھ کے وہ ٹانکی میں جاتے. تو یوں کرتے تھے. یہ ایک مطلب یعنی کہ ایسا فعل ہے کہ جس کی اتباع کی جائے کہ یہ ایک ادب ہے. تو اب اس روم میں اس کمرے میں استنجا خانہ بھی میرے تو حساب سے نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کمرہ مخصوص ہو اور اس میں اس کا ادب کیا جائے. ہاں نماز وغیرہ اس میں بھلے پڑھے، ذکر و اذکار کرے، اس کے قرب میں قریب ہو کر دعا مانگے، انشاءاللہ قبول ہوگی. کیونکہ وہ تو بال مبارک تو رحمتوں میں ڈھانپا ہوا ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے اس کے. تو الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود. اعلی حضرت فرماتے ہیں منہ منے بال، منہ یہ نہیں میم واو پیش منہ، یہ غالباً فارسی لفظ ہے منہ. الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر 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 مبارک بال پر بے حد درود، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر خو و خصلت یعنی ہر 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 عادت پر، خوبی پر، خوبی یہ خامی تو ہے نہیں نا، ہر خو و خصلت، خو معنی بھی عادت اور خصلت معنی بھی عادت. تو یہ حسن کلام کے لیے بعض اوقات دو لفظ بولے جاتے ہیں. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ہر عادت پر سلام. تو یوں مطلب منہ مبارک کو احترام کے ساتھ رکھا جائے، اور ذہن نصیب جب بھی زیارت ہو تو بے وضو نہ ہو، با وضو زیارت کرے اور رونی صورت بنا لے، درود شریف پڑھتا رہے، رونا آئے تو روئے اور رو رو کر بارگاہ رسالت میں استغاثہ پیش کرے کہ آپ کے مبارک بال کے پاس حاضر ہوا ہوں، آپ کے پاس بھی اگر بلا لیں گے تو کرم ہوگا، فی الحال تو یہی حاضری ہے منہ مبارک کی. تو جتنا نعت شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، منہ مبارک کے صدقے دعا مانگے، انشاءاللہ قبول ہے. وہ جتنا ادب کریں گے تو ملے گا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور ہرگز ہرگز یہ وسوسہ دل میں نہ لائے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا، یہ نقلی ہوگا، تو یہ نہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر یہ منہ مبارک واقعی منہ مبارک نہیں ہے، کوئی ایسے ہی بس چل گئی ہے ترکیب، تب بھی ہم منہ مبارک کا احترام کریں گے، اس کو منہ مبارک سمجھ کر ہم کو ثواب ملے گا، کیوں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور جتنے بھی تبرکات ہیں اس کی دلیل یہی ہے کہ مسلمانوں میں مشہور ہو کہ یہ فلاں بزرگ سے اس کی نسبت ہے، تو یہ مان لیا جائے. بڑے بڑے علماء نے وہ لکھا اس کو کہ یہ مان لیا جائے، ثبوت یہی ہے اس کا. جیسے کہ ہم کسی کا بیٹا ہے تو اب کیا گارنٹی کہ کس کا بیٹا ہے، ماں کون ہے، باپ کون ہے، کیا پتا کہیں کچرا کنڈی سے اٹھا کر آپ کو پال لیا ہو، اور آپ ممی اور ڈیڈی بولتے ہو، یہی سمجھتے ماں باپ ہے اور یہ ماں باپ نہ ہو آپ کے، کنفرم تو آپ بھی نہیں، اس معاملے میں تو کنفرمیشن تو نہیں ہو سکتا نا. یہی نہ کہ یہ کہتے تو میرا بیٹا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یہ بیٹا مان لیا آپ نے، تو وہ مبارک کو بھی مان لو، تبرکات کو بھی مان لو، شیطان کے وسوسوں کی طرف نہ جاؤ. البتہ یہ عرض کر دوں گا مجھے بھی پہلے تو جذبہ تھا کہ منہ مبارک مجھے حاصل ہوں، تب تو نہ ہو سکے، پھر بعد میں ذہن بنا تو پھر آفریں ملی کہ ہم آپ کو منہ مبارک پیش کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میں نے معذرت کر لی کہ میرے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں پاتا جہاں میں اس منہ مبارک شریف کو رکھ سکوں، میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے، یہ میں نے اپنا ذوق عرض کیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیشے محشر میں، ہم سیاہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ آپ دعوت اسلامی والے صرف مدینہ کرتے ہیں، مکہ مکرمہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ آپ کا کیسا عشق ہے؟ حالانکہ مکہ شریف میں کعبہ معظم تشریف فرما ہے، تو اس کو کیا جواب دیں؟ مدنی پھول عطا فرما دیں، جزاکم اللہ خیرا۔
ذکر مکہ مکرمہ نہیں کرتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے تو اشعار بھی ہیں مکہ مکرمہ کے بارے میں، وہ نا وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ،
وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد، وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ، وہ مکہ میٹھا تو پیارا مدینہ۔
آپ امی زیادہ کرتے ہیں، نبی زیادہ کرتے ہیں؟ بچہ امی کرتا ہے نا، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ نبی کو نہیں مانتا؟ یا جو اپنی ماں کو یاد کرتا ہے، جیسے وہ دوڑ کر کے وہ گرا، اوے ماں نکل گیا، تو اس پر کیا حکم لگائیں گے؟ ماں کو پکارتا، اللہ کو نہیں پکارتا، کوئی حکم نہیں لگائے گا۔ یا غوث نکلے گا نا منہ سے، تو ہو سکتا ہے کہ شیطان آ کر کوئی حکم لگا دے، یہ کیا بولتا ہے؟ تو اب یہ کہ جو اپنی ماں کو یاد کرتا رہے، تو اس کو کوئی نہ اللہ کا گستاخ کہے گا، نہ نبی کا گستاخ کہے گا، نہ باپ کا گستاخ کہے گا کہ باپ کو بھی یاد نہیں کرتے، ماں کو یاد کرتے ہو۔ تو ماں کو یاد کیوں کرتے ہیں؟ یہ کہ ماں دودھ پلاتی ہے، ماں صفائیاں کرتی ہے، گند کچرا اٹھاتی ہے، لباس پہناتی ہے، تو ماں بس جاتی ہے ذہن میں۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینہ میں۔ کعبہ شریف وہاں بے شک تشریف فرمائے، لیکن اللہ تعالی تو مکان سے پاک ہے، اللہ تعالی وہاں رہتا تو نہیں ہے کہ صاحب وہ اللہ کے مکان کے بدلے نبی کے مکان کو ہم نے ترجیح دے دی. تو یوں تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی مکان ہے ہی نہیں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو یہ بیت اللہ کہلاتا اللہ کا گھر, تو اس سے مراد اللہ رہتا ہے وہاں یہ نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. وہ کہ اس طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں تو بیت اللہ اس کا نام ہے. یوں تو ہر چیز اللہ کی ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں سبھی اللہ کے لیے. آپ بھی اللہ کے ہیں, آپ کی امی بھی اللہ کی ہے, تو کعبہ بھی اللہ کا ہے. تو کعبہ شریف کی عمارت جو ہے نا, یہ بے شک عظمت والی فضیلت والی ہے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک یہ کعبہ شریف سے افضل ہے. بلکہ جس جگہ پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں تشریف فرما ہے, وہ زمین کا ٹکڑا وہ کعبہ شریف سے افضل ہے, عرش و کرسی سے افضل ہے, ہر جگہ سے افضل ہے. تو وہ یعنی کہ زمین کا حصہ مکہ مکرمہ میں نہیں ہے, وہ مدینہ منورہ میں. اچھا پھر کعبہ مشرفہ سے میرے آقا کی ذات افضل ہے یقیناً, وہ بھی مدینہ منورہ میں جلوہ کرے. تو یوں مدینہ کی طرف اگر کوئی رخ کرتا ہے اور مدینہ کرتا ہے تو یہ ایک فطری تقاضا ہے اس کا. تو نعوذ باللہ مدینہ کرنا یہ مکہ پاک کی توہین نعوذ باللہ نہیں ہے. صحیح مسلم میں ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یا اللہ تو مدینے کو ہمارا محبوب یعنی پیارا بنا دے جیسے ہم کو مکہ محبوب ہے, بلکہ اس سے زیادہ, اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے درست فرما دے, اور اس کے ساڑ و مد میں برکت عطا فرما, اور یہاں کے بخار کو منتقل کر کے جحفا میں بھیج دے. پھر اس کے نیچے وہ لکھا ہوا, یہ دعا اس وقت کی تھی جب ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے اور یہاں کی آب و ہوا صحابہ کرام کو ناموافق ہوئی کہ بیشتر یہاں وبائی بیماریاں بکثرت ہوتی. تو اب دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ تو مدینے کو ہمارا محبوب بنا دے جیسے ہم کو مکہ محبوب ہے, بلکہ اس سے زیادہ, نہ مکہ شریف سے زیادہ مدینے کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محبوب بنانے کی دعا کی. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوگی تو کیا میری اور آپ کی ہوگی؟ اجابت کا صحرا, اجابت میں نے قبولیت, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اجابت نے یعنی قبولیت نے, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو مکہ شریف سے مدینہ منورہ زادہ اللہ و شرفوں و تعظیمہ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیارا بنایا, اللہ سے دعا کی اس کی کہ پیارا کر دے ہم کو مکے سے زیادہ. تو اب اگر ہم غلام بھی مکے شریف سے مدینے کو زیادہ عزیز رکھیں تو ہم کون سا مطلب آگے پیچھے ہو گئے؟ ہم تو آقا کے پیچھے پیچھے نا, ہم تو یہاں بھی پیچھے وہاں بھی پیچھے ہوں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے
کا
تو روایت ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی جو دیواریں تھیں یا ان کے ٹیلے تھے ان کو کہیں بھی سفر سے واپسی میں دیکھتے تھے تو سواری تیز فرما دیتے تھے جیسے مدینہ آتا تھا. اور ایک روایت جو ہے البحر العمیق کتاب ہے بزرگوں کی, اس کے اندر یہ نقل کی ہے کہ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا تھا حضور علیہ السلام کے چہرے مبارکہ پر خوشی بڑھتی چلی جاتی.
جانتے ہو
البدور السافرہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی تو اس میں بھی کعبۃ اللہ شریف جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارکہ پر حاضر ہو کے سلام عرض کرے گا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جواب ارشاد فرمائیں گے وعلیکم السلام یا بیت اللہ یا کعبۃ اللہ. پھر اس سے حال پوچھیں گے امت کا تو وہ کہے گا کہ جو میرے گرد طواف کرتے رہے, مفہوم ہے اس حدیث کا, ان کے لیے تو میں کفایت کروں گا, باقی کے لیے آپ جو ہے وہ کفایت کیجیے گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. قصور پنجاب او بی وین کے ذریعے ہمارے اسلامی بھائی سوال کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام افتخار عطاری, محکمہ پولیس سے تعلق ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ بڑے جانور کے جو پائے ہوتے ہیں وہ ہمارے علاقے میں دو طرح سے بنائے جاتے ہیں, دو طریقوں سے بنائے جاتے ہیں, ایک انداز میں کھال چھیل کر اور دوسرے انداز میں جلا کر بال وغیرہ صاف کر کے کھال سمیت کھائے جاتے ہیں, تو کیا کھال کھانا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے یہاں تین طرح سے کھائے جاتے ہیں, دو تو یہی چھیل کر جلا کر, اور تیسرا ابال کے ابالتے ہیں, اور اس کے بال جو ہے نا وہ مونڈتے ہیں وہ تیز چھری سے. وہ تیسرا جو طریقہ ہے نا مونڈنے والا, اس کی وضاحت کر دوں. میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ تینوں صورتیں جو ہے نا یہ حلال ہے, کھانا کھال حلال, جانور کی کھال کھانا حلال ہے. اچھا اب یہ مونڈنے میں جو ابالتے ہیں نا, اس کو مجھے کنفیوژن تھا کہ یہ پتہ نہیں کہیں پک تو نہیں جاتا, اگر پک جاتا تو پھر مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے, کنفرم پھر بھی نہیں ہوگا جب تک پتا نہ ہو ناپاک ہے یا نہیں. لیکن عام طور پہ چونکہ ان کے کھر میں وہ گوبر بھرا ہوتا ہے, پھر خون آلود بھی ہوتے ہیں یہ پائے, تو اب اتنا پکایا کہ وہ پک جائے, اور یعنی کہ پک جائے, پکنا نرم پڑ گیا پک گیا, تب تو اگر وہ نجیس تھا یا پانی ناپاک تھا تو وہ اب دھویا نہیں جا سکتا نا, اب تو وہ حرام ہو گیا, اب نہیں کھا سکتے. جیسے مرغیوں کو ابالنے کا فتویٰ رضویٰ شریف میں وہ پڑھا تھا میں نے فتویٰ, تو اس پر یہ پھر میں نے تحقیق کروائی, پایا منگوایا, ایک سے شاید دو یا سب منگوائے اور اسلامی بھائی کو بھیجا کہ وہ دیکھے کس طرح یہ کرتے ہیں, تو اس نے گنتی 12 منٹ تک وہ بولا اس کو انہوں نے خوب تیز آنچ پر ابالا, اور یوں پائے یوں کھڑے کیے تھے، کھر اندر میں اوپر کا حصہ تھوڑا نکلا ہوا جس میں کھال نہیں ہوتی، تو وہ خوب اس کو پکایا، پھر وہ تیز چھری سے اس کو انہوں نے اس شیو بنایا، اس کا بال پھر بھی بال کاٹنے پڑے، خود نہیں نکلے اور کھر بھی اس طرح نکالے، میں دیکھا کھینچ کھانچ کے، بالکل وہ کچا کچا تھا، پکا نہیں تھا وہ، تو اس لیے وہ ذہن یہی بنا کہ تو حلال ہے، پک جائے گا، وہ بھی نجیس ہو یقینی تو ناپاک ہوگا نا، تو یہ دھو لیا تو پاک ہے۔ تو اب یہ کہ تینوں صورتوں میں جو یہ آج کل بک رہے ہیں، کیونکہ پک جائے تو گوشت خور کو بھی کام نہیں آئے گا، گوشت فروش کو بھی کام نہیں آئے گا، سارے خریدے گا کون، پک جائے گا تو وہ تو مسالے ڈال کے پکائیں گے نا اس کو، تو یوں مطلب یہ تینوں صورتیں جائز ہیں کھانے کی، اور پنجاب میں بھی ابلے میں ملتے ہوں گے، اسے قصور میں نہ ملتے ہوں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بہنیں قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر سکتی ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیجئے۔
اسلامی بہن ذبح کرنا جانتی ہو تو ذبح کر سکتی ہے، قربانی کا جانور ہو یا ویسے ہی کوئی حلال جانور ہو، تو وہ چھری پھیرنا جانتی ہے تو ٹھیک ہے، حلال ہو جائے گا جانور۔
اب فی زمانہ کیسے ہوگا، یعنی عام طور پہ گوشت فروش یا قصاب وہاں پر موجود ہوتا ہے کاٹنے کے لیے، اب عورت کاٹنے کے لیے آئے گی تو پردہ کس طریقے سے کرے گی اور اس طرح کے معاملات کیسے نبھائے؟
ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر دوسرے نے اس کو پکڑا ہے غیر مرد نے اور وہ چھری پھیرنے آتی ہے تب تو بے پردہ ہو جائے، بے پردی ہوگی۔ اب یہ کہ خود اس کے بچوں کے ابو نے لٹایا ہوا ہے اور یہ چھری پھیرتی ہے، یا والد نے، بڑے بھائی نے، چھوٹے بھائی نے، محارم میں تو ذبح کرنے کے لیے وہ ذبح کر سکتی ہے، غیر محارم میں نہیں کرے گی وہ، پھر وہ پھر بھی ذبح تو حلال ہو جائے گا، لیکن وہ بے پردگی کا گناہ، اگر اس نے بے پردگی کی اس میں، عام طور پہ بے پردگی کا امکان ہے، یہ تو لگتا نہیں کہ پورا پورا اپنا وجود چھپائے اور ہاتھ میں بھی دستانہ اور اب وہ چھری بھی، تو وہ چھری پھرے گی کیسے، بہت مشکل ہو جائے گا اتنے تکلفات کے ساتھ۔ یا گھر میں مرغی ذبح کر لی جیسے، تو ذبح اس کا، ذبیحہ عورت کا حلال ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کل تو ہم نے تو پہلے تو یہ دور نہیں دیکھا، جن دنوں میں خود بھی جاتا تھا جب یہ حفاظتی امور کے مسائل نہیں تھے تو منڈی وغیرہ میں، تو عورتوں کا تو دیکھنا یاد نہیں پڑتا، وہاں عورتیں ہوں، اب عورتیں بڑھ گئی ہیں شاید اور تماشا دیکھنے جاتے ہیں سب عورتوں کو لے کر، یہ عورتوں کے تماشے دیکھنے کے لیے یہ اوباش قسم کے نوجوان پہنچتے ہوں گے اور بہت بری حالت ہے۔ اسی طرح یہ جانور کٹتے ہیں نا، تو اب یہ جوان عورتیں اس کے سامنے کھڑی رہتی ہیں کٹتے ہوئے، جوان لڑکیاں بے پردہ کھڑی رہتی ہیں، اب جو گوشت فروش کو تان چڑھے گا تو گردن کے بدلے کہ اپنا ہاتھ نہ کاٹ ڈالے عورت کو دیکھ کر، اتنی بری حالت کر دی ہے کہ پوچھو مت۔
منڈی میں پلے ایریا معلومات ہوئی کہ بنائے گئے باقاعدہ اس کے اندر، تاکہ وہ بچے آ کے اس میں کھیل کود اور نیٹ بھی چل سکے،
بچوں کے کھیلنے کی جگہ بنائی ہے، تو عورتیں بچوں کے بغیر آ نہیں سکتی، مشکل ہے کہ وہ بچوں کو تو لانا، بچے بھی تو شوق سے دیکھتے ہیں نا، یہ نہیں عیسائی بہنوں کو نہیں جانا چاہیے منڈی میں، بہت بے پردگی ہوتی ہے، اور گوشت فروش جب ذبح کر رہا اس وقت بھی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسے ہم نے اونٹ نہار کروایا نا، تو میں نے منع کیا تھا کہ گھر کی جو گھر میں سے کھڑکی سے بھی نہ دیکھیں چھپ کر بھی، کہ گوشت فروش جب وہ اس طرح نہار کرے گا نا، تو اس وقت وہ بندے بندہ اونٹ کو یوں چھری مارے گا نا، وہ شیر خان نظر آئے گا، تو یہ اور جوان ہوتے ہیں وہ، تو اس طرح عورت کے لیے کشش بڑھ جائے گی، اور تو اس لیے اس کو دیکھے ہی نہ عورت نہر کرتے ہوئے، ذبح ہوتے ہوئے، کہ وہ گوشت فروش کر ایک اثر اس کے دل پر پڑ سکتا ہے اور گندی وہ لذت پیدا ہو سکتی ہے۔ جس نے مشورہ یہ کہ عورتیں تو ذبح ہوتے ہوئے جانور دیکھیں نہیں، صبر کریں، اور ویسے بھی تماشے کے طور پر دیکھنا یہ اچھی بات تو نہیں ہے، بندہ عبرت کے لیے دیکھے یا ادائے سنت کے لیے دیکھے، وہ اس طرح کے اپنا جانور خود ذبح کرتا ہے تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے، یا دوسرے کو اجازت دیتے اور خود اس پر حاضر ہو، جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، خود یعنی کہ ذبح کیا اور بی بی فاطمہ سے فرمایا تم اپنی قربانی پر حاضر رہو، تو وہ باپ بیٹی ہیں دونوں، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے پر تو کائنات کے سارے پردے قربان، جیسا انہوں نے پردہ کیا کون کرے گا؟ تو کوئی یہ کہہ کہ چونکہ بی بی فاطمہ کھڑی ہوئی تھی تو ہم بھی کھڑی ہوں گی، تو وہ اپنے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور انہوں نے اسی سے کوئی غیر مردوان نہیں تھا جب کھڑی تھی، تو جب تمہارے ابو ذبح کریں اور کوئی غیر مرد نہ ہو تم بھی بھلے کھڑی ہو جاؤ، کون منع کرتا؟ جیسے اس کی ریس نہ کی جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں نیز مجھے جو ایصال ثواب کریں اپنا اپنے نیک اعمال، ان سب پر اپنی رحمت کے شایہ نشان اجر عطا فرما، اور یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے عنایت فرما۔ یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو اس کا ثواب پہنچا، جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین، خصوصا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، والدین مصطفیٰ شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور خصوصا جو مسلسل عید رات سمیت روزانہ مدنی مذاکرے میں کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ شریک ہو، چاہے فیضان مدینہ آ کر شریک ہو چاہے مدنی چینل پر دیکھ لیں۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، رب کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما، اے اللہ ہماری گناہوں کی سیاہی کو مٹا دے، ہمارے اعمال نامے میں جو گناہ بھرے پڑے ہیں محض اپنے فضل و کرم سے انہیں تو نیکیوں میں بدل دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، تیرا کرم ہوگا ہمارا بیڑا پار ہوگا، ہماری بگڑی بن جائے۔ میرے پروردگار ہمارے پاس کچھ ہے نہیں گناہوں کے سوا، میرے مولا جب بھی نماز پڑھی بے دلی کے ساتھ غفلت کے ساتھ، سجدے میں سر رکھا تو غفلت کے ساتھ، سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ، آپ کبھی تیرا نام بھی حقیقت میں ہم خشوع کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ نہ لے پائے. سراسر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں میرے مولا، تیرا کرم ہے کہ ہیں مسلمان، تو اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا واسطہ، رب کریم ہمیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرما دے. تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ. اے میرے مولا نزعہ کی سختیوں میں محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھا. اے رب کریم قبر بھی محبوب کے جلووں سے آباد فرما. یا اللہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے، جنت میں جنت کی کھڑکی قبر میں کھلی رہے، رضوان رحمت و رضوان کے پھولوں سے ہماری قبر ڈھکی رہے. میرے مولا عذاب قبر سے ہمیں محفوظ رکھنا. یا اللہ قیامت کے احوال میں بھی ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لواء الحمد تلے جگہ نصیب کرنا، دامن مصطفیٰ میں پناہ دینا. الہ العالمین قیامت کی گرمی میں اے اللہ ہمیں محبوب کے دست کرم سے جام کوثر نصیب کرنا. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. یا اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، گھریلو ناچاکیاں، قرض داریاں، بے اولادیاں دور فرما. یا اللہ جو بیجا مقدموں میں گرے ہیں انہیں خلاصی دے. یا اللہ جو قید میں ہیں رہائی دے. یا اللہ جنہیں دشمنوں کا خوف ہے انہیں امن نصیب فرما. میرے مولا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خوشحالی نصیب فرما.
آہا بندہ دکھوں اس کو بس تیرا ہی آسرا ہے. آہا بندہ دکھوں میں گھرا ہے اس کو بس تیرا ہی آسرا ہے. التجائے کرم ہے خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. التجائے کرم یا خدا ہے، یا خدا
نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ جتنے اسلامی بھائی دور دراز سے سفر کر کے آئے، قریب سے آئے، یا اللہ ان سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. ہمارے ناظرین کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرش یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حضرت سيدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.